الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام اور برادران اسلام اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے مدرسے کے پانچ طلبہ نے اپنے حفظ کی تکمیل کی. یہ وہ عظیم سعادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خوش قسمت بندوں کو عطا فرمایا کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے جس کے لیے سعادت مقدر ہوتی ہے وہی اس نعمت کو حاصل کر پاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی اور پھر وہ کسی اور صاحب نعمت کو جس کو دنیا کی کوئی نعمت دی گئی ہے اس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو نعمت دی گئی وہ اس نعمت کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک کی شکل میں عطا فرمائی ہے بہتر ہے, تو اس نے اللہ کی اس نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی شکل میں عطا فرمائی ہے ناقدری کی. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان للہ اہلین من الناس, کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص کہلاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مخصوص بنایا ہے وہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصہ, جو لوگ قرآن پاک کو سیکھتے سکھاتے ہیں قرآن والے وہ اللہ والے اور اللہ کے مخصوص بندے ہیں. گویا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس کو عطا کی جاتی ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے مخصوص فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جن عظیم مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا رسول بنا کر بھیجا, ان میں سے اولین مقصد تلاوت آیات ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن پاک میں بڑے عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو, گویا اس منظر کو اپنی نگاہوں میں تازہ کرو جب حضرت ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. کعبۃ اللہ جو اس وقت جہاں پر ہے, دراصل پہلی اس کی تعمیر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کی تھی اور طوفان نور کے موقع پر وہ اٹھا لیا گیا آسمان پر, اور وہاں خالی جگہ نہیں تھی, چھوٹا سا ٹیلہ نما تھا اور جو لوگ حج وغیرہ کے لیے آتے تھے وہیں آیا کرتے تھے. اور یہ ٹیلہ نما حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک رہا, اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اس کی دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہو. تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ انتظام کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جب حضرت اسماعیل آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شام میں قیام پذیر تھے. شام کا ملک بڑا ہرا بھرا باغات والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا, بچہ پیدا ہوا. ابھی تو یہ بچہ دودھ پی رہا تھا اور پیدا بھی بڑی تمناؤں کے بعد ہوا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 86 سال کی تھی. اس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور بڑی تمناؤں سے بڑی دعاؤں سے حضرت ابراہیم نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ مانگا تھا, رب حبلی من الصالحین. حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیک اولاد مجھے عطا فرما. تو اس پر باری تعالیٰ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم, ایک بردبار بچے کی ہم نے حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی. حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور ابھی تو وہ دودھ پی رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ اور آپ اپنی یہ بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کا یہ جو بچہ دودھ پیتا ہوا حضرت اسماعیل ان کو لے کر یہاں سے روانہ ہوں. کہاں چلنا ہے بتایا نہیں گیا. حضرت جبریل علیہ السلام کو ساتھ کیا گیا, یہ آپ کو لے جائیں جہاں آپ کو جانا ہے. چنانچہ حضرت جبریل کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے. کہاں کوئی اچھی جگہ آتی, سبزہ زار جگہ ہوتی. حضرت ابراہیم پوچھتے حضرت جبریل سے یہاں تک, یہاں نہیں اور آگے. اس طرح پوچھتے پوچھتے جب اس وقت جہاں کعبہ ہے جس کو وادی ہے غیر ذی ذرا, وادی یعنی وہ کھلی جگہ جو پہاڑوں کے بیچ میں, پہاڑوں کے درمیان جو ہموار کھلی جگہ ہوا کرتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. اس میں پہنچے, اس کو وادی ہے غیر ذی ذرا یعنی ایسی جگہ کہ جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے, وہاں جب پہنچے حضرت جبریل حضرت ابراہیم کو لے کر کے کہا یہاں آپ کو ٹھہرنا ہے. وہاں حضرت ابراہیم ان کو لے کر کے ٹھہرے. ابھی ان کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ کو ان کو چھوڑ کر کے جانا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ اب آپ یہاں سے واپس شام چلے جائیے, ان کو یہاں چھوڑ دیجیے. یہ حکم ملتے ہی ان کو کچھ کہے بغیر, حضرت ہاجرہ کو کچھ کہے بغیر حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم اٹھے چلنے لگے. حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو جا رہا ہے, پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں اور ہم کو یہاں چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے, خاموش. پھر پوچھا, پھر خاموش, پھر پوچھا, پھر خاموش. اسی درمیان خود حضرت ہاجرہ کو یہ خیال آیا, اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی. انہوں نے پوچھا خود ہی کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جواب میں فرما دیتی ہیں اللہ کا حکم. تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو حضرت ہاجرہ کیا فرماتی ہے, اِذَن لَيُزِيَّنَا, اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں برباد نہیں کرے گا. اطمینان کا جواب دیا. آپ اندازہ لگائیں وہاں کوئی انسان نہیں, کوئی جانور نہیں, کوئی پرندہ نہیں, وہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا. کیا جانور کہاں ہوگا, جانور اور پرندے بھی وہاں پہنچتے جہاں پانی اور سبزہ ہوگا. کوئی نہیں. ایسی جگہ پر ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہاں ان کا ایمان اور یقین دیکھیے کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے حکم سے یہ ایسا کر رہے ہیں تو فوراً انہوں نے جواب یہ دیا کہ تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے. یہ تھا ایمان. آج ہم اور آپ اپنی اولاد کو اگر بستی کے اندر آبادی ہماری آبادی ہزاروں لاکھوں کی ہو, بڑے شہر میں ہمارا مکان ہے لیکن مکان میں اپنے بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کے کہیں جانا ہو کسی سفر میں کسی مہم پر, تو آدمی فکر میں رہتا ہے ان کا کیا ہوگا. حالانکہ جہاں آپ کا مکان ہے وہ تو ایک بڑا محلہ ہے اور یہ محلہ ایک بہت بڑی آبادی کے درمیان میں واقع ہے, کوئی جنگل بیابان نہیں ہے, لاکھوں انسانوں کی بستی ہے, پھر بھی آدمی ڈرا سہما رہتا ہے کہ معلوم نہیں میری اولاد کا کیا ہوگا, میری غیر حاضری میں ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن یہاں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اہلیہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہ بھی کہنے کے روادار نہیں کہ میں جا رہا ہوں. اور کھجوروں کا ایک تھیلا, پانی کا ایک مشکیزہ ان کے پاس ہے, بس ان کو دیا, روانہ ہوئے. اللہ کے حکم کے مطابق وہ تو چلے گئے یہاں. اب یہ یہاں ماں بیٹا رہ رہے ہیں. اب یہ کھجوروں کا جو تھیلا ایک تھا وہ کب تک کھجوریں چلتی, وہ پانی کب تک چلتا. تھوڑی مدت کے بعد کھجوریں بھی ختم ہو گئی, پانی بھی ختم ہو گیا. اور اب جب غذا جسموں میں نہیں پہنچ رہی ہے تو حضرت ہاجرہ کا دودھ اترنا بھی بند ہو گیا. اب جب دودھ چھاتیوں میں نہیں آیا تو بچہ کیا پیتا, بچہ بھوک اور پیاس سے رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے. حضرت ہاجرہ اس خیال سے کہ کوئی اللہ کا بندہ نظر آوے, کہیں کوئی پانی مل جائے, کھانے کو کچھ مل جائے. وہیں قریب میں پہاڑی تھی صفا نام کی, اس کے بالکل قریب میں. وہاں جاتی ہیں, اوپر چڑھتی ہیں, دیکھتی ہیں چاروں طرف تو کوئی نظر آوے تو میں آواز دوں یا وہاں جا کر کے اس کے حد سے پانی یا غذا حاصل کرنے کی کوشش کروں, لیکن وہاں تو کوئی نظر نہیں آیا. تو اب یہ سوچ کر کے ادھر سامنے ایک دوسری پہاڑی تھی مروا نام کی, اس پہاڑی سے اتر کر وہاں جا رہی ہیں حضرت ہاجرہ عام رفتار سے. اب یہ پہاڑی پر آ کر سب دیکھ تو رہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ بچہ جہاں لٹایا تھا بیٹے کو ادھر ہی بھی ان کی نظر برابر ہے کہ اس کو کچھ نہ ہو. اب وہ اس پہاڑ سے اتر کر اس پہاڑ کی طرف جا رہی ہیں, بچے کو دیکھتے ہوئے جا رہی ہیں. درمیان میں یہ ہوا ایک ذرا نیچائی والا علاقہ حصہ آیا, اس حصے میں جب چلنے لگی تو بچہ جہاں پر تھا وہ نظر نہیں آیا. تو بچہ نظر نہ آنے کی وجہ سے تیز چلی دوڑی ایک کچھ حصہ. یہ دو لوگ حج میں جاتے ہیں, صفا مروا کے درمیان چلتے ہیں اور وہاں بیچ میں میلین افزین آتے ہیں جہاں دوڑا جاتا ہے وہ اسی. پھر جب اس جگہ پہنچی گئے پھر نظر آنے لگے, پھر عام چال سے چلتے ہوئے سامنے کی پہاڑی پر وہاں جا کے دیکھا, وہاں کوئی نظر نہیں آیا. پھر ادھر سے ادھر آئی, اس طرح سات چکر لگائے لیکن پانی کا کسی انسان کا نام و نشان نہیں. اتنے میں فرشتے کو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا انسانی شکل میں, گویا انہوں نے بتلایا دیکھو تمہارے بچے کے پاس. وہاں جا کر کے دیکھا تو پانی کا ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے. بس حضرت ہاجرہ نے جلدی سے لے کر وہ جو ہے وہ پتھر اور ریت سے اس کو آڑ کر دی تاکہ وہ پانی چلا نہ جائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان کا رحم کرے, اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ پانی پوری دنیا کو سیراب کرتا. لیکن بہرحال اب وہ وہیں تک رہا, یہی زمزم کا کنواں ہے پانی زمزم. اب حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موقع بموقع کچھ مدت کے بعد شام سے یہاں آتے ہیں اپنے بچوں کی خبر لینے کے. اب جب پانی یہاں ہو گیا نا تو پانی کی وجہ سے پرندے بھی آنے لگے, کچھ سبزہ بھی. تو ایک قافلہ ایک قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزر رہا تھا, اس کو پانی کی ضرورت تھی. اس نے دیکھا, آدمی بھیجا پانی تلاش کرنے کے لیے. اس آدمی نے دیکھا کہ یہاں پرندے اڑ رہے ہیں, یہاں ضرور پانی ہوگا. وہ وہاں آیا, دیکھا ایک عورت اپنے بچے کو لیے ہوئے بیٹھی ہے اور وہاں پانی کا چشمہ ہے. تو وہ اس نے جا کر کے اپنے قافلے والوں کو قبیلے والوں کو اطلاع دی. وہ آئے اور انہوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ آپ جو ہے اگر اجازت دیں تو ہم یہاں سکونت اختیار, یہاں ہم بھی ٹھہریں, پانی ہے. حضرت حاجرہ نے جواب دیا, ٹھیک ہے اجازت دی, لیکن پانی پر مالکی میری ہوگی, آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے لیکن مالکی میری ہوگی. کہا ٹھیک ہے. چنانچہ وہ لوگ وہاں رہ گئے. اسی قبیلے کی حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے نا تو اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح بھی ہوا. یہ سب دھیرے دھیرے وہاں پر یہ آبادی اس طرح مکہ کی ہوئی. یہ وادی غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس طرح چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آبادی کا انتظام کیا. پھر حضرت اسماعیل جب کچھ بڑے ہوئے, اتنے بڑے ہوئے کہ اپنے باپ کے ساتھ چل پھر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ, یعنی خواب میں دیکھا انہوں نے کہ آپ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لٹا کر ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں, ان کو ذبح کر رہے ہیں. ایک خواب میں یہ منظر, یہ سین دیکھا. کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی کا حکم رکھتا ہے, اس لیے اس خواب کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس کا تذکرہ حضرت اسماعیل کے سامنے کیا. قرآن میں ہے, باری تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے, فلما بلغ ماؤ سایہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جب حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگے, اتنے بڑے ہوئے کہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے, تو حضرت ابراہیم کو خواب میں جو منظر دکھایا گیا, انہوں نے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کیا کہ میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم کو ذبح کروا ہوں, فنظر ماذا ترا, تمہارا کیا خیال ہے. یہ جو ان کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ بیٹا ہاں کہے تو ذبح کروں گا, نہ کہے تو نہیں کروں گا, نہیں. حضرت ابراہیم تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا کا فیصلہ کر چکے تھے, لیکن وہ اپنے بیٹے کا بھی امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ کیا رائے رکھتا ہے, اس کا خیال کیا ہے. جب ان کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو حضرت اسماعیل ابھی تو لڑکے تھے, لیکن جواب کیا دیتے ہیں, یا ابتی فعل ما تمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین, کہ ابا جان اللہ کا جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو آپ پورا کر دیجئے. دیکھو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا, حضرت ابراہیم تو یوں کہہ رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, لیکن یہ ان کی ایک سمجھداری کی بات تھی حضرت اسماعیل کی. وہ یہ بات جانتے تھے کہ ابا اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے, وہی ہوا کرتا ہے. اس لیے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ابا جان اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کیجیے, ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, یعنی آپ اس حکم کو پورا کیجیے, میں چونچا نہیں کروں گا. یہ اور پھر حضرت ابراہیم باقاعدہ تیاری کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر مینا میں گئے, وہاں نہیں, وہاں رہتے تھے, گئے مینا میں, اسی لیے قربانیاں اور مینا میں کی جاتی ہیں. مینا میں لے گئے چھری ساتھ لے گئے, فلما اسلما وتلہ للجبین. باپ بیٹے نے اپنے آپ کو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے سونپا, سر تسلیم خم کیا, اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. خود حضرت اسماعیل ہی نے کہا کہ ابا مجھے آپ اونا لٹا دو, کہیں ایسا نہ ہو میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم آ جائے, کوئی خیال آ جائے. اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے میری محبت, اس لیے وطلہ للجبین, ان کو الٹا لٹایا اور پھر چھری ان پر چلانا شروع کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تو ایک امتحان تھا, اور خواب میں بھی اتنا ہی دیکھا تھا کیا کہ وہ چھری چلا رہے, ان کی گردن کٹی, ذبح ہوئے ایسا نہیں دیکھا, ذبح کر رہا ہوں, اتنا ہی خواب تھا. خواب میں جتنا منظر تھا وہ ہو بہو کیا ہو گیا, پورا ہو گیا. لیکن اسی میں ان کا امتحان تھا. بس اسی وقت باری تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو پکارا گیا, قد صدقت الرؤیا, آپ نے خواب کو سچا کر دکھلایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہونے کے لیے ایک مینڈھا جنت سے بھیجا, اور وہ فدینا ہو بذبیح عظیم, ایک بہت بڑی بڑا ذبیحہ, بڑا ذبح کیا ہوا جانور, اس کا ہم نے اس کو حضرت اسماعیل کے فدیے میں دیا. یہ قربانی اس وقت سے چلی ہے کہ دیکھو حج میں صفا مروہ کے اندر دوڑا جاتا ہے, وہ انہیں کی یادگار, قربانی بھی انہیں کی یادگار. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا, اس لیے کہ جب حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑ کر کے گئے تھے نا, اور یہ کچھ بڑے ہوئے, تو حضرت جبریل نے آ کر کے جو ہے بتلایا تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے ابا کے ذریعے سے اس گھر کو دوبارہ بنوائیں گے. تو اب جب حضرت اسماعیل اور کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اب یہ ہمارا گھر جو مدتوں سے ایسا ہی ہے, وہ طوفان نوح کے موقع سے اٹھا لیا گیا تھا, بنیادیں اس کا فاؤنڈیشن اندر محفوظ ہے, اوپر کی عمارت اٹھا لی گئی, وہ اب آپ کو تعمیر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سعادت کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے مقدر تھی, چنانچہ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور انہوں نے آ کر جہاں کعبۃ اللہ تھا اس کی بنیادیں تھیں, اتنی زمین کھود کر وہ بنیادیں کھول کر دکھلائی. جو فرشتوں نے جو کعبہ کو بنایا تھا اس وقت کی اندر کی بنیادیں جوں کی توں تھی, اور یہ اللہ کا عجیب, آج بھی اسی طرح ہے اندر, اسی طرح فرشتوں کی رکھی ہوئی بنیادیں. تو حضرت جبریل نے وہ اوپر کی زمین کھود کر کے وہ چاروں طرف سے کعبۃ اللہ کی وہ بنیادیں, اس کا فاؤنڈیشن جو تھا نیو, وہ کھول کر کہا اس پر تم مینار تعمیر کرو. اور حضرت ابراہیم کو اس عمارت کے بنانے کا حکم دیا. حضرت جبریل نگرانی کر رہے ہیں, سپرویژن حضرت جبریل کا ہے, اور تعمیر کرنے والے کون, حضرت ابراہیم, مزدور کون, اینٹیں لا کر دے رہے ہیں حضرت اسماعیل. اسی کو قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم کعبۃ اللہ اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, تعمیر کر رہے تھے, اور اسماعیل صاحبزادے بھی اس میں ساتھ دے رہے تھے, اور تعمیر کرتے کرتے دونوں باپ بیٹے دعائیں بھی کر رہے تھے اللہ سے. کیا دعائیں؟ پہلی دعا تھی, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, پہلی دعا. اے ہمارے پروردگار, تو ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم، بے شک تو اپنے بندوں کی دعاؤں کا سننے والا اور ان کے دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ دیکھو یہ کام حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے اور حضرت جبریل کی نگرانی میں، ان کے سپرویژن میں، پھر بھی وہ غرور اور فخر میں نہیں ہے کہ اب یہ تو قبولی ہے، نہیں، ڈر رہے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے، یہ کام اللہ کے حکم سے حضرت جبریل کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے، پھر بھی ڈر رہے ہیں دونوں باپ بیٹا، پتا نہیں یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا بھی ہے یا۔ اس میں ہم سب لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بس اب ہم مدرسہ چلا رہے ہیں اس لیے ہم مقبول ہو گئے، نہیں نہیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہمارے پروردگار ہمارے اس عمل کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ پہلی دعا تو یہ ہوئی، آگے دوسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك، اور اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں کو، ہم باپ بیٹوں کو، ہم دونوں کو تیرے احکام کے سامنے سر جھکانے والا، تیرے احکام کو ماننے والا بنا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لك، مسلم ہمارا لقب مسلم ہے، قرآن میں ہے حضرت ابراہیمی نے اس امت کو لقب دیا کیا، مسلم، ہو سماکم المسلمین، قرآن میں دوسری جگہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ تم کو مسلم کا لقب دینے والے کون، حضرت ابراہیم۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم دونوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، سر جھکانے والا بنا دے۔ وہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو سر جھکا دے، عمل کر دے، یہ نہ پوچھے کہ یہ کیوں 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 کا سوال یہاں نہیں ہوتا، بس اللہ نے حکم دیا، میرے رب نے حکم دیا، اب میرا بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں فوراً اس کو کیا کروں، بجا لاؤں، اپنا سر اس کے سامنے جھکا دوں، چوں چار نہیں۔ اب آج ہمارا مزاج کیا بن گیا، شریعت کا کوئی مسئلہ کوئی بتایا نہیں، مطلب ایسا کیوں، مطلب مفتی صاحب ایسا کیوں، ارے بھائی ہمارا اور آپ کا نام تو مسلم ہے، اللہ نے جو حکم دیا، جب ہمیں یہ کہا جائے کہ تو یہ اللہ کا حکم ہے، کان پکڑ کے اس کو کیا کر لو، آپ کا کوئی نوکر ہو، غلام نہیں، نوکر، نوکر کیا ہو، جس کو آپ چند پیسے دے کر کام کرنے کے لیے دے کرتے ہیں اس کو نوکر کہتے ہیں، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اب تو غلام رہے نہیں، پورا آقا اس کا کیا ہوتا تھا، مالک ہوتا تھا۔ تو غلام تو دور کی بات ہے، نوکر اگر یوں کہے آپ نے کسی کو کسی کام کے لیے نوکر رکھا، میں یوں کروں تو وہ آپ کو یوں کہ سیٹ صاحب وہ کروں گا بعد میں، لیکن پہلے ذرا بتا دو نا کہ ایسا حکم آپ کیوں دے رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، دو تماچے مار کر کے اس کو رخصت کریں گے کہ تو مجھے کون پوچھنے والا آ گیا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے احکام کے سلسلے میں یہ سوال کہ یہ کیوں، یہ مسلم کا کام نہیں، اسی کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لك، اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں کو تیرے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا، سر جھکانے والا، بلا چونو چرا تیرے احکام کو ماننے والا بنا دے۔ ایک دعا تو یہ، دوسری دعا پھر آگے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور اے اللہ تو ہماری اولاد میں سے ایک پوری امت ایسی بنائی ہو جو تیرے احکام کے سامنے سر جھکانے والی ہو، ہم کو بھی ایسا بنا اور ہماری اولاد میں سے پوری امت ایسی. یہ امت محمدیہ جو ہے نا, یہ اس کا سوال یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ سے کیا تھا. یہ امت اسی دعا کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے. وارنا مناسکنا, اور یہ ہمارے پروردگار ہم کو ہماری عبادت کا طریقہ بھی تو بتلا دینا کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں, حج کیسے کریں, نماز کیسے پڑھیں, قربانی کیسے کریں, وہ بھی تو ہم کو بتا دینا. وتب علینا انک انت التواب الرحیم, اور آگے پھر ربنا وواسیم رسولا منہ, وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی. اور پھر آخری دعا کیا کی, یہ امت مانگی, اور اس امت کو مانگ کے خالی خاموش نہیں ہو گئے, اس امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے اللہ سے رسول بھی مانگا. ربنا وواسیم رسولا منہ, اور اللہ تو ان کے اندر انہی میں سے, یعنی اس امت کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھی بھیجیو. اس رسول کا کام کیا ہوگا, یدرو علیہم آیات, کہ وہ ان کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کریں گے, اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی آیتوں کو سکھائیں گے, قرآن کے الفاظ کی تعلیم دیں گے. ویعلمہم الکتاب والحکما, اور وہ رسول ان کو قرآن کے مسائل بتائیں گے, والحکمت اور سنت, اللہ اپنا طریقہ قرآن پر عمل کس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی بتائیں گے. ویزکیہم, اور یہ رسول ان کو جو ہے برے عقائد سے, برے اخلاق سے, برے اعمال سے پاک اور صاف کریں گے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم, کہ اللہ تو ہی قدرت والا اور حکمت والا ہے. گویا یہ آیت میں نے آخری اس لیے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا رسول بنا کر, اس کی دعا صدیوں پہلے حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگی تھی, اور اس دعا میں حضور کے کام بھی طے کر دیے تھے کہ وہ آنے والا رسول اس امت کو کیا کرے گا, قرآن کے الفاظ کی تعلیم دے گا. یہ ہمارے یہاں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے, گاؤں گاؤں کے اندر مکتب ہے, قرآن دیکھ کر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, حفظ کے کلاس ہیں بہت سے گاؤں میں, بڑے مدرسوں میں, اور بڑے مدرسوں میں تجوید کے, قرآن کے کلاس ہیں. یہ قرآن کے الفاظ پر جو محنت ہوتی ہے تین طریقے سے, قرآن کو دیکھ کر پڑھانے کی محنت, قرآن کو زبانی یاد کرانے کی محنت, اور قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنے کی, پڑھنا سکھلانے کی محنت, جس کو تجوید و قرآت کہتے ہیں. یہ تینوں سلسلے صرف قرآن کے الفاظ پر, اسی کو یتلو علیہم آیات کا, کہ اللہ یہ رسول ان لوگوں کے سامنے تیری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا کام وہ قرآن کے الفاظ کی تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی, چند آیتیں نازل ہوتی, کوئی پوری سورت نازل ہوتی, پہلا کام آپ یہ کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کو بلا کر جمع کرتے, اور ان کے سامنے یہ جو نئی آیت یا نئی آیتیں یا نئی سورت نازل ہوئی ہوتی تھی اس کو پڑھ کر سنا دیتے. اور پھر کوئی جو لکھنا, اس زمانے میں سب لکھنا نہیں جانتے تھے, کچھ صحابہ جانتے تھے, صحابہ میں سے جو صحابہ قرآن لکھنا جانتے ہوتے تو ان میں سے کسی کو بلا کر یہ باقاعدہ لکھوا بھی دیا کرتے تھے, دو کام کرتے تھے. حضرات صحابہ کو قرآن پڑھنا بھی کس نے سکھایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو حالانکہ حضرات صحابہ تو عرب تھے, عرب پیدائشی عربی جاننے والے, لیکن پیدائشی عربی جاننے والا بھی ہو تو اس کو بھی جب تک کہ سکھایا نہیں جائے گا وہاں تک وہ قرآن پڑھ سکتا نہیں ہے. آپ دیکھو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی کتنا ہی عربی کا ماہر ہو، ماسٹر ہو، ایم اے کیا ہے عربی کے اندر، عربی کے سب کچھ جانتا ہے، اس کے سامنے آپ رکھ دو اور یہ الف لام یہ پڑھو بھائی یہ کیا ہے، وہ الف لام میم کو الف لام میم نہیں پڑھے گا، یہ تو جب استاد بتلائے گا کہ اس کو ملا کے نہیں پڑھنا ہے بلکہ الگ الگ پڑھنا ہے تبھی وہ پڑھ پائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سکھلانا پڑے گا، کوئی آدمی خود پڑھ سکتا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ حضرت کے مواعظ کے اندر ہے، حضرت فرماتے ہیں ان کے بھائی تھے اکبر علی ان کا نام تھا، وہ انگریزی پڑھے ہوئے تھے اس زمانے میں، انگریز کے زمانے میں وہ ٹرین کے اندر اپر کلاس میں یعنی فرسٹ کلاس اس زمانے کا اس میں سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس قرآن تھا اور اس زمانے میں ٹائپ کا چھپا ہوا جو چھپی ہوئی کتابیں جانتے لوگ پہلے اس زمانے کا ٹائپ اتنا ترقی کیا ہوا نہیں تھا، آج بھی آپ اس پرانے ٹائپ میں چھپی ہوئی کتابیں اور قرآن کو دیکھیں گے تو بہت آپ کو وہ فرق معلوم ہوگا۔ تو اس زمانے کا ٹائپ جو رہے رے جو ہوتی وہ بھی ذرا گول بنی سی معلوم ہوتی ہے، تو وہ اپنا قرآن پڑھ رہے تھے ٹائپ کا چھپا ہوا، بازو میں کوئی انگریز تھا، اس نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں کہا کہ یہ قرآن ہے ہماری مذہبی کتاب ہے، تو وہ پڑھا لکھا آدمی تھا عربی بھی جانتا تھا وہ انگریز، تو کہا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، کہا ٹھیک ہے لو، انہوں نے دیا اس کو، اب اس نے جو کھولا تو پہلے ہی الف لام را، کیا تھا الف لام را، اب وہ را اس زمانے کے ٹائپ میں چھپا ہوا ذرا گولا ہی لیے ہوئے، اب وہ اس کو دیکھ کر کے ان کو پوچھتا ہے یہ کیا ہے آلو، انہوں نے فوراً اس کے پاس سے وہ قرآن لے دیا اور کہا اس کو جب تک ہم سے آپ نہیں سیکھیں گے وہاں تک پڑھ سکتے نہیں، گویا کوئی کتنا ہی پڑھا لکھا ہو لیکن قرآن تو اس کو کیا کرنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں مکہ میں اس زمانے میں عربی زبان کا اتنا جو ہے فساد و بغاوت کا زور تھا کہ ان لوگوں کو اپنی عربی دانی کے اوپر فخر تھا، اتنا فخر کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو اجمی کہتے تھے، اجمی یعنی گونگے، وہ بولنا ہی نہیں جانتے، اتنا یہ ان میں فخر بہت تھا، نسلی غرور بہت تھا، تو وہ دوسرے لوگوں کو گویا گونگا کہتے تھے اور فساد و بلاغت کا ایسا دور دورا، شعرا بڑے بڑے قصیدے ایسے لکھے جا رہے ہیں اور تیار کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے فخر کرتے ہیں اور لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، کوئی ہے جو ایسا اور پیش کر کے دکھلا ہے، باقاعدہ اس زمانے میں جو اچھے اچھے شاعر ہوتے تھے وہ بڑا قصیدہ لکھ کر کعبۃ اللہ کی دیوار پر یہ اس چیلنج کے ساتھ لٹکاتے تھے، کوئی دوسرا اس جیسا پیش کر سکتا ہو تو پیش کرے، ایسے سات قصیدے ہیں ہمارے مدرسوں میں، کتاب سبا معلقہ نامی پڑھائی جاتی ہے اس میں وہی سب ہے، وہ اس زمانے کے لوگوں کو اپنی عربی زبان جاننے پر عربی دانی پر فخر تھا، لیکن ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھلاتے تھے قرآن پڑھنا، یہ میں اسی کو بتلانا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام قرآن کے الفاظ کی تعلیم، بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جو قرآن کے ماہر، قرآن کے ماہر ترمذی شریف کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرأوا القرآن من أرباط عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب کہ چار آدمیوں سے قرآن پڑھنا سیکھو. عبداللہ ابن مسعود, سالم مولا ابا حذیفہ, ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل. دو مہاجرین میں سے ہیں, دو انصار میں سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمان صحابہ کے جماعت میں قرآن کے ماہرین میں اسپیشلسٹ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, بڑے قاری, بڑے قاری. بخاری شریف میں ان کا جملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست ڈائریکٹ 70 سورتیں میں نے حاصل کی ہیں, سیکھی ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود, اور ان کی قرآن دانی کا عالم تو یہ تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی نے آ کر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملات میں بڑی احتیاط برتتے تھے, کوئی ذرا بھی اس میں کوئی کوتاہی کو برداشت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کوفہ سے, عراق سے, حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ, وہ امیر المومنین ہے. اس نے آ کے حضرت عمر سے کہا, میں کوفہ میں ایک ایسے آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں, دیکھ کر آیا ہوں, جو زبانی قرآن لکھواتا ہے, زبانی قرآن لکھواتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ زبانی ایسا نہ ہو کہ اس میں ذرا کچھ پھیر پھار ہو جائے. اس کی وجہ سے حضرت عمر کا ہاتھ فوراً کوڑے پر گیا. کون ہے وہ, کون ہے؟ اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود. جب اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود تو یہ سن کر حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کوڑا خود بخود ہاتھ میں سے چھوٹ گیا, اور کیا فرماتے ہیں, اگر عبداللہ ابن مسعود ہیں تو ان کو ایسا کرنے کا حق ہے. پھر انہوں نے قصہ سنایا, وہ میں اصل سنانا چاہتا ہوں. قصہ کیا سنایا کہ عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملات میں جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرتے تھے, اور میں بھی اس میں شریک ہوتا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے کرتے تھے, حضرت ابو بکر سے بھی اور حضرت عمر سے بھی. لیکن حضرت عمر اس واقعے کو جب بیان کر رہے ہیں تو اس انداز سے نہیں کہ اپنی کوئی حیثیت ظاہر ہوگی. اثر کے بعد آپ نے توازو کے قصے سنے, سنا کہ نہیں؟ تو یہاں دیکھو ان کی توازو. حالانکہ یوں کہہ سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملے میں حضرت ابو بکر اور مجھ سے مشورہ کرتے تھے, لیکن نہیں, یوں کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے مشورہ کرتے تھے اور میں بھی وہاں موجود ہوتا تھا. میرا مشورہ تو ان سے اثر ہوتا تھا, مجھے بھی وہاں بیٹھنے کی اجازت مل جاتی تھی. ہم جیسے ہوں تو معاملہ الٹ نہیں, یعنی ہم سے مشورہ کرتے, وہ بھی وہاں ہوتے تھے. نہیں, ایسا نہیں, یہ یوں کہتے. خیر, کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی؟ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سوسائٹی کے, اسلامی معاشرے کے جو معاملات ہوتے تھے, روزانہ اس سلسلے میں حضرات شیخین سے مشورہ کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ ذمہ دار لوگوں کو اس طرح معاشرے کے معاملات کے متعلق مشورے کر کے کام آگے بڑھانا چاہیے. بہرحال حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اس مشورے سے دیر سے فارغ ہوئے, یعنی عشاء کے بعد بیٹھے, کوئی اہم معاملہ زیر غور ہوگا مشورے میں, اس میں دیر لگ گئی. ہم جب اٹھے تو کافی دیر ہو گئی تھی. مسجد اس زمانے میں چراغوں کا رواج نہیں تھا, چراغوں کا رواج نہیں تھا. اتنے لوگوں کے پاس مال ہی نہیں تھا کہ وہ چراغ جلانے کا تیل لاتے نہ بتی لاتے, بہت کم لوگ وہ قدر ضرورت ہوتا تھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم جب اٹھے تو مسجد کے اندر کوئی آدمی نماز میں قرآن زور سے پڑھ رہا تھا, آواز آ رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا قرآن سن کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا کہ آپ کھڑے کھڑے ان کا قرآن سننے لگے. دیر تک سنا, دیر تک, کافی دیر تک, ہو سکتا ہے پاؤں گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, گھنٹہ, جو بھی ہو. اب وہ قرآن کون پڑھ رہا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے, وہ اندر پڑھ رہے تھے نماز میں. ان کو بھی معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن سن رہے ہیں. بہرحال دیر تک قرآن سننے کے بعد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر کہتے ہیں, حضور نے کیا فرمایا, جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ قرآن اسی طرح تر و تازہ سنے جیسا کہ وہ آسمان سے اترا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنے. گویا ان کے قرآن پڑھنے کو سرٹیفکیٹ مل گیا. کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوت سے. تو حضرت عمر نے وہ کوڑا جو اٹھایا تھا نا, وہ کوڑا خود بخود ہاتھ سے چھوٹ گیا. گویا کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر ابن مسعود اس طرح کرتے ہیں تو ان کو ایسا کرنے کا حق. میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو سکھلاتے بھی تھے اور حضرات صحابہ اپنے طور پر قرآن جب پڑھتے تھے نمازوں وغیرہ میں, نفلوں میں, تو حضور اس کو کیا کرتے تھے, سنتے بھی تھے غور سے. ایسا ہی ایک واقعہ اور ہوا حضور کے زمانے میں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی صحابہ میں جو قاری لوگ تھے, قراء, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. کئی حضرات صحابہ قراء کہلاتے ہیں, قاری, ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے مکان پر, ان کا مکان مسجد نبوی سے کچھ مولوں کے فاصلے سے تھا, دوری پر آ گئے, ایک دم ساتھ میں نہیں تھا, اپنے مکان پر تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں زور سے. رات کے وقت, رات کے سناٹے میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز وہاں سے, سناٹا تھا, ایک دم پرسکون رات تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پڑی اور وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. کون؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں جب ان کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا اچھا لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سننے کے لیے اپنے مکان سے باہر آ گئے میدان میں. اور روایتوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو امہات المومنین, ازواج مطہرات, حضور کی پاک بیویاں, وہ بھی حضور کے ساتھ ساتھ باہر آ گئی. اور دیر تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ کا قرآن سنتے رہے. وہ رات کے سناٹے میں ان کی آواز آ رہی ہے, بہت اچھی, ایک دم بڑھیا قرآن. دیر تک سنا, رات تشریف لے گئے اپنے کمرے میں. حضرت ابو موسیٰ کو معلوم نہیں کہ رات ایسا قصہ ہوا. صبح کو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دیتے ہوئے کہا, یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارم من مزامیر آل داؤد, کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو جو اچھی آواز عطا, حضرت داؤد کو اللہ نے جو معجزہ دیا, تو ایک معجزہ ان کی آواز بہت عمدہ ہے. وہ تو لہن داؤدی میں پڑھتا ہے, کوئی بہت اچھا قرآن پڑھتا ہو تو لوگ کہتے ہیں لہن داؤدی میں, حضرت داؤد کی آواز میں پڑھتا ہے. اور وہ تو بہت اونچی چیز تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ کو یوں نہیں کہتے کہ پورا ایسا, بلکہ من مزامیر آل داؤد, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ نبی صلی السلام کو جو اچھی آواز دی تھی اس کا ایک حصہ, ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی دیا. مزمار, اصل تو کہتے ہیں وہ بنسری جو ہوتی ہے, بنسری, وہ مضامین اس کی جمع, تو گویا اس کا ایک حصہ آپ نے دیا. تو حضرت ابو موسیٰ کو معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ان کا قرآن سنا تھا. حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا, عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرا قرآن سنا؟ انہوں نے بولا ہاں سنا اور بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. تو حضرت ابو موسیٰ کیا عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا, میں اور اچھا پڑھتا. دیکھو اللہ کے رسول کو سنانے کے لیے اور اچھا پڑھنا یہ ریاکاری نہیں ہے, ریاکاری میں نہیں آیا ہے. اللہ کے نیک بندوں کے لیے کوئی عمل اور اچھا کیا ہے وہ ریاکاری تھا نہیں, الحمد للہ ثواب کے سے یہ بندے کا نکالا. خیر, بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی عجیب آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اچھی آواز دے کر بھیجا, ہر نبی کی آواز عمدہ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمدہ قرآن پڑھتے تھے. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمدہ طریقے سے قرآن پڑھتے تھے, صحابہ کو بھی سکھاتے تھے, اور صحابہ میں جو عمدہ قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے ان کا قرآن حضور خود بھی کیا کرتے تھے, سنتے تھے. بخاری ہی میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس میں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی, ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ. اب حضور کم دے رہے قرآن سناؤ, تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ایک دم اچمبے میں پڑ گئے. عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں سناؤں؟ میں آپ پر تو قرآن ہوتا ہے, گویا آپ میرے قرآن سنانے کے تھوڑے محتاج ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے کی زبان سے قرآن سنوں. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن سورہ نساء سنانی شروع کی. سناتے 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 ایک آیت پر پہنچے, فکیف اذا جینا من کل امت بے شہید وجینا برک علی ہؤلاء شہیدا. اس آیت پر جب پہنچے حضور نے فرمایا بس, اب تک حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن جو پڑھ رہے تھے نگاہیں نیچی کر کے پڑھ رہے تھے. حضور نے کہا بس, تو قرآن بن کر کے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. بہرحال یہ خود نبی کے ساتھ دوسروں کا قرآن, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کبھی کبھی حضور کو حکم دیا. بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ بھی قرآن کے قاریوں میں, وہ بھی جو چار نام لیے تھے ان میں, وہ بھی ایک دن حضور, بخاری کی روایت ہے, ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی سے فرمایا, عبی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری زبان سے سورہ لن یکن الذین کفروا سنوں, بول سناؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت عبی کہنے لگے, اللہ کے رسول میرا نام لے کر, آپ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا کہ میں آپ کو سورہ لن یکن الذین کفروا سناؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, تمہارا نام لے کر, اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا. اوہو, ایسی بات ہے. جب یہ سنا حضرت عبی نے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کتابوں میں لکھا ہے, حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے, کہ یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں. بارہ یہ حضرت عبی کو, حضور کو یہ حکم دیا کہ حضرت عبی کو آپ قرآن سنائیں, ارے حضرت عبی کو حضور قرآن سنائیں. خیر, تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ پر محنت, یہ جو ہمارے مدرسوں میں ہوتی ہے, مکتبوں میں ہوتی ہے, تعداد حفظ میں ہوتی ہے, قرآن پر تدبیر میں ہوتی ہے, یہ وہ سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی لیے جن کاموں کے لیے بھیجا تھا. پہلا کام یہ ہے, ابھی آپ کے سامنے پانچ بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا, اپنا سبق سنایا. یہ کوئی ایسا مت سمجھنا کہ ایسے ہی نعوذ باللہ کوئی وقت برباد کر رہے ہیں, نہیں, یہ تو وہ سعادت ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں. حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ,
تم میں سب سے بہتر وہ ہیں
جو قرآن پاک کو سیکھے اور جن کا کام قرآن کو سیکھنا اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھلانا. خالی سیکھ کر بیٹھ جائے کوئی دکان لے کر کے, نہیں, سیکھنے کے بعد اب آگے کام دوسرا کیا ہے, سکھانے کا. ہمارے بہت سے مولوی لوگ مولوی بننے کے بعد پھر دوسرے دھندے شروع کر دینا ہے. نہیں, اللہ نے جب آپ کو علم دیا ہے تو یہ علم اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا, ان کو سکھلانا, یہ بھی ہماری ذمہ داری. اور دیکھو حضور کا ایک دوسرا ارشاد میں نے نقل کیا تھا, لا حسد الا فی اثنین, دو آدمی ایسے ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. رشک کا مطلب کیا؟ رشک کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا دستور ہے, ایک انسان کی پرکوتی ہے, فطرت ہے, کسی کے پاس کوئی نعمت جب دیکھتا ہے نا تو آدمی کیا, کاش ہمیں بھی یہ نعمت, کسی کو آپ بی ایم ڈبلیو میں سوار ہوتا ہوا جاتا ہوا دیکھے فراٹے کے ساتھ گئی, کاش ایسی گاڑی ہم کو بھی مل جاتی. کسی کو اونچے بڑھیا بنگلے میں دیکھا تو آپ کا آپ کی بھی راہ ٹپکنے لگی کہ ایسا بڑھیا بنگلہ ہمیں بھی مل جاتا. تو دنیا کی نعمتیں جو ہیں, دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان کا مزاج ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ ایسی نعمت اگر ہمیں بھی مل جاتی تو بڑا اچھا ہوتا. اس تمنا کو کیا کہتے ہیں؟ رشک. تو اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی, ہمیں سکھلایا. تو اب جو تربیت فرمائی اس میں ہمیں یہ بھی کہ بھائی کن چیزوں پر رشک کرنا چاہیے. کیا کسی کا بنگلہ دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرنی کہ کیسا بنگلہ مجھے بھی مل جائے؟ کسی کی فیکٹری دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرو گے کیسی فیکٹری مجھے بھی مل جائے؟ کسی کی جو ہے شاندار کار دیکھ کر دل میں یہ تمنا کرو گے کہ ایسی کار مجھے بھی مل جائے؟ نہیں نہیں نہیں, جن چیزوں پر آپ کو تمنا کرنی ہے یہ کیا, من رجل آتاہ اللہ الکتاب, وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی, فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار, اور اس کو لے کر وہ دن اور رات کے مختلف اوقات میں لگا ہوا ہے, اس میں لگا ہوا ہے. اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو نفلوں میں پڑھتا ہے. لگا ہوا ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں کو سکھاتا ہے, الفاظ سکھاتا ہے, اس کے معانی سکھاتا ہے, اس کے احکام صفات سکھاتا ہے. یہ مدرسوں میں جو کچھ کام ہوتے ہیں وہ سب اس میں آ گئے. یہ لوگ اس قابل ہیں, کسی اللہ کے بندے کو آپ دیکھیں کہ وہ نماز میں کھڑا کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے شاندار, اس کی تو آپ تمنا کر سکتے ہیں, رشک کر سکتے ہیں کہ کاش ایسا ہمیں بھی ملا ہوتا. سمجھایا کہ نہیں؟ گویا حضور نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ رشک کے قابل ہے, کوئی بنگلہ رشک کے قابل, کار رشک کے قابل نہیں ہے, فیکٹری رشک کے قابل نہیں ہے, یہ ہے رشک کے قابل. ان بچوں کو آپ نے دیکھا, رمضان میں دیکھتے ہیں, رمضان کا اکثر مومنین کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب تراویح کے اندر حافظ قرآن سناتا ہے نا تو بہت سو کی دلی تمنا ہوتی, کاش میرا چھوکرا بھی حافظ ہوتا اور وہ بھی کیا ہے, قرآن سناتا. ہاں ٹھیک, یہ رشک اچھا ہے, اس کی شریعت نے اجازت دی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جس پر آپ تمنا کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اللہ کی وہ عظیم نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو متعلق ہمیں حضور تاکید فرماتے ہیں. آج ان بچوں نے قرآن کے حفظ کی تکمیل کی. واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قرأ القرآن جس نے قرآن پڑھا فَاسْتَظْهَرَهُ اور اس کو زبانی یاد کر لیا وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا یعنی اس پر عمل کیا اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے
وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلٌّ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ اور اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کریں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے تھے, اللہ اس کی وجہ سے جنت میں بھیجیں گے. یہ میں تو کہا کرتا ہوں بھائی, آپ اپنے فیملی کے آدمی گن لو کہ آپ کے گھر میں کتنے آدمی ہیں, ہر 10 کے اوپر کم سے کم ایک حافظ ہونا چاہیے, سمجھا کریں, تاکہ کل کو قیامت میں کچھ کام بنے. جتنے زیادہ آدمی ہوں گھر کے اتنے حافظ بنا, اور اگر گھر کے ہر ہر گھر میں اور ہر ہر بچے کو حافظ بنا دو تو نور نرا دو. یہ تو بڑی سعادت, ایسے خاندان ہیں آج بھی اس دنیا کے اندر, ان خاندانوں میں لڑکے ہو کے لڑکیاں سب کیا ہوتے ہیں حافظ, پورا گھرانہ حافظ. ایسے بہت سارے خاندان ہمارے علموں میں, اب ہم جیسوں کو ذرا اس پر رونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک بھی حافظ نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع دیے ہیں, یہ مدرسے ہیں, بیٹھے بٹھائے آپ کو اس کے لیے کوئی خرچ کرنا پڑتا نہیں. اپنا لڑکا لا کر مولانا معروف صاحب کے اور قاری حاجی صاحب کے حوالے کر دو, قاری صاحب اب اس کو حافظ بنانا آپ کا کام ہے.
یہ ہے نعمت, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور حدیث ہے, من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا. دیکھو بڑی ذرا شرط ہے, کیا شرط؟ قرآن کے مطابق عمل کیا تو کیا حضور فرماتے ہیں, قل بسوال اللہ تاج یوم القیامت ذوقه احسن من ذوق الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم, اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے بھی زیادہ ہوگی, اور وہ سورج تمہارے گھر میں آ جائے. ابھی سورج گھر میں نہیں ہے, کہاں ہے؟ آسمان میں. کتنا دور ہے معلوم ہے آپ کو؟ معلوم نہیں. جو لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں سائنسدانوں کی باتیں, سائنسدان کہتے ہیں کہ 9,33,00,000 میل سورج زمین سے دوری پر ہے, دیکھنے میں بہت قریب معلوم ہوتا ہے. تو آپ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر کے جو ہے نا 40,000 فٹ اونچے جائیں گے تو بھی وہ اتنے ہی دوری معلوم ہوتا ہے, وہیں کا وہیں, ہٹنے کا نام نہیں لیتا. تو بہرحال یہ سورج ہماری زمین سے 9,33,00,000 میل دور ہے. اتنا دور ہوتے ہوئے بھی اس کی روشنی کا یہ عالم ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو گھر کے اندر کے کونے میں بھی کیا پہنچ جاتی ہے. یہ بڑی بڑی یہ جو ہے نا فلش لائٹیں کتنی تیز کیوں نہ ہو, لیکن وہ پردے کے پیچھے آپ جاؤ گے تو وہاں اندھیرا پتا بھی نہیں, حالانکہ وہ پردہ اتنا قریب ہے. سورج کی روشنی کا تو کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز جو تاج پہنایا جائے گا اس کی چمک دمک اور روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی, اور سورج بھی وہ جو تمہارے گھروں میں آ جائے. آگے حضور فرماتے ہیں فما ظنکم بالذی عمل بھی, تو جس نے پڑھا اور عمل کیا اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تو اس کے ماں باپ کو یہ فضیلت ملی اس کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں مورکھ صاحب ہوں, یعنی کچھ پڑھے لکھے نہ ہو تو بھی اللہ ان کو یہ فضیلت دیں گے. تو جس نے خود پڑھا اور عمل کیا اس کو کتنا اونچا درجہ ملے گا, اس لیے بہرحال یہ قرآن کا پڑھانا پڑھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیے ہیں, آپ کے علاقے میں یہ مدرسے ہیں, قریب قریب میں یہاں ہے وہاں ہے, بکرن میں ہے, فلودی میں ہے, یا بیپار میں ہے, اور پتہ نہیں اطراف و جواری میں تھوڑی تھوڑی دوری کے اوپر آسانی, اور کچھ اس کے لیے پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے, خالی اب آپ اپنا چھوکرا لا کے ان کے حوالے. آج کل تو لوگ اسکولوں میں اور اس میں بھی جو ہے نا انگلش میڈیم بہت بڑا انگلش میڈیم, اور اس میں جا کر کے اب ایک تو اس کے داخلے کے لیے رشوت کے طور پر لاکھوں روپئے دیتے ہیں, اور اس کی فیس الگ, پھر اس بچے کے اوپر دوسرا خرچہ آتا ہے وہ الگ, اور بعد میں بھی وہ کتنا نفع دیتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانے, اور یہاں بالکل طے شدہ ہے اس کا فائدہ, پھر بھی لوگ اس کی طرح رغبت نہیں کرتے. بس یہ ہماری دنیا کی محبت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ کیا کہا جائے, بل تو سنل حیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ اس کے مقابلے میں آخرت بہتر ہی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے, فائدہ اٹھاؤ اور یہ حاصل کرو. ہے کوئی لینے والا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, خوش قسمت ہوں گے جو اس کو حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اللہ جن بچوں نے ابھی قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما, اور جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما, قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما, قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے, اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ تکمیل حفظ پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں, ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تدریسی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اللہ اس مدرسے کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں معفونوں کو بری فرما. اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ یہاں جتنے بھی تیرے بندے موجود ہیں سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. اے اللہ تکمیل کے موقع پر تو تیرے یہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. اے اللہ یہ تیرے بندے قرب و جوار اور دور و دراز سے اسی امید میں آئے ہیں کہ اللہ اس موقع پر جو دعائیں کی جائیں گی قبول ہوں گی. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.